الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكل نبي في الأنام فضيلة، لكل نبي في الأنام فضيلة، وجملتها مجموعة لمحمد. يا رب صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ یہ احسان فرمایا ہے کہ ہمیں امت محمدیہ کا ایک فرد بنایا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے شرعی دینی رہنما ہیں اور ہمارے سردار ہیں. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم احسان فرمایا ہے کہ آج اس زمانے میں اور اتنا طویل وقت گزر جانے کے بعد بھی ایک مسلمان مومن ایمان والا اپنے سینے میں حرارت ایمانی محسوس کرتا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت وہ اپنے طور پہ بھرپور طریقے سے کرتا ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار بار موقع عطا فرمایا روضہ شریف پہ حاضری کا. اللہ تعالی کا عظیم فضل و احسان ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ تا حیات قائم اور دائم رہے. تو وہاں حضرت والد صاحب رحم اللہ اکثر جا کے، اور یہ جو دنیا کے لوگ ہیں اور دنیا کے ملکوں کی اقوام کے افراد ہیں، ہر ایک کا حلیہ بھی مختلف ہے، ہر ایک کی زبان بھی الگ ہے، ہر ایک کا ثقافت و تہذیب بھی الگ نظر آتی ہے، اور بعض افراد ایسے نظر آتے تھے وہاں پہ کہ ایسا لگتا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی آج یا کل یا پرسوں ہی یہ گناہ کے اڈوں سے اور شوبز اور فلم فیسٹیول سے آئے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے, اور ایک مسلمان مومن کی تسلی کا سامان یہ ہے کہ وہاں جو بھی حاضر ہوتا ہے اس کا مقتدا اور اس کا ایک شخصیت پہ اتفاق, جس کے سلام کے لیے اور جس کی برکات حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ لوگ آتے ہیں, وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ایسے ماحول کو دیکھ کے حضرت والد صاحب رحم اللہ اکثر آپ دیدہ ہو جاتے تھے اور وہاں کچھ دیر تشریف فرماتے تھے. کہتے تھے یہ پوری دنیا ہے, پوری کائنات ہے, اور کیسے کیسے انسان ہیں, لیکن ہر انسان کو آپ کی صداقت کا یقین ہے اور اپنی آخرت کے لیے وہ یہاں پہ آتا ہے. تو آج ہمارے احوال اور ہمارے حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ مسلمان کا عقیدہ وہ تو کب کا خریدا جا چکا ہے, اور نہ جانے کیسے کیسے فتنے اور فرقے لوگوں کے ایمان اور اعتقادات کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہر وقت لگے رہتے ہیں. لوگوں کی, مسلمان بھائیوں کی تہذیب و تمدن, ان کا لائف سٹائل, ان کا اٹھنا بیٹھنا, وہ بھی کب کا تغیرات کا شکار ہو چکا ہے. آج سے 200 سال 300 سال قبل جو اہل اسلام اور مسلمانوں کی تمام کی تمام خد و خال تھے, ان کے امتیاز تھے, ان کی خصوصیات تھیں, آج وہ مان پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ پورے عالم اسلام میں متفق طور پہ کچھ ایسے شعائر دین ہیں جن کو عزت کا نشان اور دین کی علامات سمجھا جاتا ہے. مثلا عمامہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ مبارکہ کا احادیث میں مختلف مقامات پہ ذکر آتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے, تعمموا, تم عمامہ باندھا کرو, فإنها من تیجان العرب, یہ عرب کے ہاں عزت اور مقام والی شے ہے. ہمارے کچھ لوگ بھائی بار بار حدیث کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اتنی اہم بات کہ ایک طویل عرصے سے علماء حق نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصدن فعلن کبھی سر کے ننگے کی حالت میں عبادت فرمائی ہو تو ثابت کرو. مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ عمامہ تو نہ خود وہ باندھتے ہیں اور نہ ان کو پتا ہے, بلکہ جو سر ڈھک لے اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ, یہ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو ایمان اور اسلام کے عظیم اعمال سے روکنا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی عبادت گاہوں میں, مساجد میں, قرآن کی آیت میں مسجد کا ذکر ہے, لوگوں کو اعمال سے روکتے ہوں اور اس کو ختم کرنے میں, شر فساد اور ویرانہ پھیلانے میں کوشش کرتے ہوں, اس سے بڑا ظالم قرآن کے ہاں کوئی نہیں. تو یہ ماحول ایسے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو ایک آزمائش, ایک فتنہ, اور بغیر کسی وجہ کے ایک شرمساری اور شرمندگی سے گزارا جاتا ہے. دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے, کوشش بھرپور یہ کی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عالم, کوئی طالب یا کوئی مسلمان کلمہ گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو, تاکہ اس کو غلط رنگ دے کے اور آگے بڑھایا جائے. گزشتہ پورے ہفتے ہمارے ملک میں جو حالات رہے اور ایک بے یقینی کی کیفیت رہی, غلط کام کا کون ساتھ دے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عشق، آپ سے عقیدت کے مقام اور تقاضے، اس کی شرط اول یہ ہے کہ کوئی انسان ظلم نہیں کرے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو تعلیمات نازل فرمائی ہیں، اس میں قرآن کی ابتدائی دوسری سورت سورہ بقرہ میں اور اس میں ابتدائی احکام میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اے ایمان والو، تم میں عدل و انصاف اور انسانیت کا نظام اگر برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے تمہیں یہ اسلامی قوانین، حدود اور قصاص کے نافذ کرنے ہوں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک پاکستانی قانون اپنے ہاتھ میں لے کے اور خود ہی فیصلہ کرنے چل پڑتا ہے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جو لوگوں کو اس قدر مایوس کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس قدر ڈپریشن میں لے کر جا رہے ہیں کہ وہ قتل و قتال پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہماری عوام، ان کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں اور جو ان سے وعدے کیے گئے ہیں عدل و انصاف کے، سچائی کے، برابری کے، اس میں سے کوئی وعدہ بھی مکمل نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور سب کو حفظ و امان میں رکھے. ہمارے آپ حضرات جو موجود ہیں، ان میں سے جو کبھی تشریف لے گئے ہوں عدالتوں میں اور وہاں انہوں نے کوئی کیس وغیرہ فائل کیے ہوں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں کیا احوال ہیں اور کس طرح پیسے کے زور پہ انصاف خریدا جا سکتا ہے. جس کے پاس زیادہ مال ہو، جس کا وکیل زیادہ تگڑا ہو جائے، تو بس کیس اس کے حق میں ہو گیا اور وہ جیت گیا. یہ انصاف کیسے چلے گا؟ اور پھر یہی قواعد اور قوانین اور یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے مسلمانوں کے مقدس عقائد کے بارے میں، مسلمانوں کی ایسے متفق بات کے بارے میں جسے ہم دین کہتے ہیں، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اور پھر اس کے اجزاء، اس کے ستون جسے ہم جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہمارے دین کے ستون جسے ہم ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عشرہ مبشرہ اور تمام صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہمارے دین کے ستون جنہیں ہم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام اوزاعی، امام زفر، ابو سفیان ثوری، شعبہ، علقمہ، ان ناموں سے یاد کرتے ہیں. اب یہ جو ہمارے دین کی شعائر ہیں، ہماری دین کی علامات ہیں، جن کا وجود مغتنم ہمارے لیے فخر کا باعث ہے اور جن کی قابلیت اور صلاحیتوں پہ آج بھی کوئی شک کرنے والا اٹھتا ہے تو وہ منہ کی کھا کے ذلیل ہوتا ہے اگر ان کے آداب اور مقام اور احترام سے کھلے عام کھیلا جائے گا تو مسلمانوں کے جذبات، ایمان کی حرارت وہ اپنا رنگ ضرور دکھائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو عوام ہے، ہماری جو ایک عام پاکستانی ہے، اس میں سمجھ بوجھ، شعور، عقل سلیم، تعلیم کی یقیناً کمی ہے اور وہ تیار رہتا ہے کہ میں، چونکہ ہر انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہے اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ کیسا ایسا ایک عمل کر گزرے، دین کی خدمت کر لے کہ کہیں نہ کہیں مغفرت کا سبب اس کا وہ بن جائے، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ تو لے کے جائے وہاں سے. اور یہ جو جذبہ ہے، یہ جذبہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی نے امانت عطا فرمایا ہے. بزرگان دین سے سنا ہے، باقاعدہ روایت میرے پاس اس واقعے کی نہیں ہے، لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک غزوے میں کافر کے اوپر قادر ہو گئے، اس کو پچھاڑ ڈالا، اس کو زمین پہ گرایا، اور عنقریب اس کے اوپر تلوار چلانے والے تھے کہ اس دوران اس کافر نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوکا. حضرت علی فوراً پیچھے ہٹ گئے اور اس کو چھوڑ دیا. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ پہلے میں نے اللہ کے لیے تمہیں گرایا تھا اور اب میں تمہیں اپنے لیے گراؤں گا، اور نیت میں فرق آ گیا، لہذا اب میں تم سے قتل و قتال جائز نہیں سمجھتا. اتنا زیادہ احتیاط اور اتنی زیادہ سنبھل کے چلنے والے مسلمان، پھر ان کا انجام کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پہ اعلان فرما رہے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، سعید ابن عمر ابن نفیل فی الجنہ، کل 10 صحابہ کرام ہیں کہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اس میں سب سے پہلا قدم اور سب سے پہلی بنیاد وہ آپ نے یہ فرمائی تھی کہ آج کے بعد کوئی عرب اور عجم میں فرق نہیں ہے، آج کے بعد کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے ہاں اللہ کے ہاں دین میں، اسلام میں، شریعت میں سب سے زیادہ جو مکرم ہوگا وہ سب سے زیادہ اللہ کے حدود اور قوانین اور احکام کا پابند ہوگا. اگر مثلا ایک شخص اس قسم کے اعمال کا مرتکب ہوا کہ جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں العیاذ باللہ گستاخی کر دی، یا بے حرمتی کی، یا عزت اور مقام کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش کی، تو ہم وقت آپ غور کیجئے گا، میڈیا پہ کچھ لوگ جن کا کوئی سر و پاؤں نہیں ہے اور پورا عالم ان کو جانتا ہے کہ وہ دین اور اسلام کے چور ہیں اور ایک نیا دین بنانا چاہتے ہیں، منہ اٹھا کے آ کے کہنے لگتے ہیں کہ یہ رسالت کا قانون اور توہین رسالت کے قوانین یہ سب غلط ہیں، ان کو بند کرو، اور اسلام میں تو گستاخی کی کوئی سزا ہی نہیں ہے. کتنی غلط بات ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں یہ حکم فرمایا ہے کہ جب یہ اسلام کے بارے میں زبان درازی کریں اور جب یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ذات کے بارے میں بے ادبی کرنے لگیں، اور جب یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں توہین کرنے لگیں، فلا تقعد معهم، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیے گا، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، یہاں تک کہ یہ کسی اور بات اور کسی اور ٹاپک میں لگ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات اقدس، آپ کیونکہ تبلیغ کی فکر میں رہتے تھے، پیغام پہنچانا اور دین کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور کئی مقامات ایسے آئے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بڑے بڑے بدبخت کافروں نے گستاخیاں کی ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کا انجام تاریخ گواہ ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کیا انجام ہوا ہے ان کا. کوئی پاگل ہو کے مرا، کسی میں کیڑے پڑ گئے، کسی پہ دانے نکل آئے، یہاں تک کہ ان کو باندھ دیا گیا اور ان کی اپنی اولاد ان سے بھاگتی تھی بدبو کی وجہ سے. یہ انجام ہوتا ہے گستاخ رسول کا. اور کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھپڑ نہیں مارا ہے؟ یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے. کیوں مارا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ ابو بکر جیسا آدمی، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں جو سب سے اعلی ترین معیار احسان پہ ہے وہ ابو بکر ہے. لیکن جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھوتا کرنے کا وقت آیا، وہاں ایمان اپنا رنگ دکھائے گا اور کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. میں خدا نہ خواستہ کوئی تشدد یا لوگوں کے مار و قتال کے حق میں بات نہیں کر رہا، ابھی آگے بات مکمل ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میرا ایک مسئلہ ہے اور اس کا فیصلہ کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ نے پہلے کہاں سے رجوع کیا، کس سے بات کی؟ کہنے لگا محمد سے فیصلہ کروایا لیکن وہ مجھے منظور نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واشدہم فی امر اللہ، عمر تلوار نکالی وہی اس کا کام تمام کیا. تم ہوتے کون ہو کہ رسول اور پیغمبر کے بعد عمر کے پاس آنے والے فیصلہ کرانے والے؟ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. جب کوئی فیصلہ، کوئی حکم، کوئی قانون، کوئی دستور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پیش کر دیا جائے تو پھر کسی مسلمان مرد اور عورت کو اس میں ترمیم کرنے کی اور اس میں اپنی بات ڈالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں. اب ایسے احوال میں کہ یہ ایک ایسا آسان تجربہ ہے اور مسلمانوں کو گھروں سے نکالنا اور مسلمانوں سے دھرنے کروانا اور مسلمانوں کے جذبات سے اپنے مذموم مقاصد کی طرف بڑھنا، یہ بہت آسان ہو چکا ہے. اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس قیادت کی شدید کمی ہے اور پورے پاکستان میں کوئی ایک شخصیت بھی میں نہیں سمجھتا ہوگی جس کے بارے میں تمام پاکستان کے عوام متفق ہو کہ ہم اس کی قیادت میں چلنے کے لیے تیار ہیں. اور جب قوم میں قائد نہیں ہوتا تو پھر ان کو قائد کی تلاش رہتی ہے اور جہاں جہاں ان کو امید کی کرن نظر آتی ہے وہاں وہاں وہ ان پہ اعتماد کر کے آگے چلتے ہیں. آج جو ہمارے حکمران ہیں اور ہمارے بڑے بنے ہوئے ہیں، آخر انہوں نے بھی قوم کے اعتماد کے بعد ہی یہ تمام مقامات حاصل کیے ہیں. اب آگے یہ فیصلہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اعتماد پہ کتنا اترے اور وعدے کتنے پورے فرمائے ہیں، یہ تو پاکستان پورا جانتا ہے. ایسی صورتحال میں کہ جب ایک طرف ایمان کے تقاضے ہوں، ایک طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا مقام ہو اور ہر امتی آپ پہ جان فدا کرنے کے لیے تیار رہتا ہو، اس امانت کا اور اس عظیم ایمانی جذبے کا حفاظت یہ بھی بہت ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ پر بھی نظر رکھو گے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تمہیں ہدایت مل گئی اب اس کے بعد کوئی تم کو گمراہ نہ کر پائے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس آیت کے آخر میں ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹوں، میری اولاد، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے تمام اولاد کو جمع فرما کے ان سے عہد و پیمان لے رہے ہیں کہ موت کے وقت ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں قوم کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے، ایک ٹرک کی بتی ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے پورا پاکستان چل پڑتا ہے. ذرا دوسری طرف بھی محاسبہ ضروری ہے کہ آیا اگر واقعتاً یہ جو دعوے دار ہیں عشق اور رسالت مآب کے اور جو دعوے دار ہیں محبت کرنے کے، انہوں نے وہ لاش کے ساتھ جو سیلفیاں لی ہیں، تصویریں لی ہیں، ایک دفعہ اس کو بھی دیکھ لیجئے آپ، اور باقاعدہ اس میں نظر آ رہا ہے فسق و فجور کے اور نہ جانے کوئی فلموں کے ڈائیلاگ بھی اس میں نظر آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. اور اس کے بعد مجرم کون ہے؟ علماء ہیں. اس کے بعد یہ خطا کس کی تھی؟ اہل دین کی. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جی منبر و محراب سے ایک ہمارے نام نہاد مبلغ، ظاہر بات ہے بڑے ہیں، ان کا احترام لازم ہے، لیکن انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ بات کر دی ہے کہ بھائی منبر و محراب میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو جلد ہدایت عطا فرمائیں اور ان کو جلد یہ شعور عطا فرمائیں کہ وہ اس غلط موقف سے ہٹے. منبر اور محراب سے اگر کہیں غلط تعلیم دی جا رہی ہے تو وہ منبر اور محراب کی توہین ہو رہی ہے. منبر اور محراب کوئی گپ شپ نہیں ہے، منبر اور محراب انبیاء کا مقام ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ تبارک و تعالی نے زکریہ علیہ السلام کو جو بشارت عطا فرمائی بیٹے کی، وہ بشارت اس دوران عطا فرمائی کہ آپ محراب میں کھڑے ہو کے عبادت کر رہے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورا اسلامی نظام قائم فرمایا ہے، جو ہمارے اسلامک کمیونٹی کا جو نظام ہے، اس میں منبر اور محراب کو قیادت کا درجہ حاصل ہے. کوئی بھی واقعہ درپیش ہوتا، کوئی بھی موقع ہوتا، کوئی بھی اہم بات ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے مسجد نبوی میں، اور پورا عالم اسلام وہاں سے جا کے رجوع کرتا تھا اور وہاں سے وہ رہنمائی حاصل کرتا تھا. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ شکایات منبر اور محراب سے ہیں، شکایات علماء سے ہیں، طلباء سے ہیں، آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور پاکستانی قوم کی غیرت ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے بڑی بڑی مساجد قائم کی، بڑے بڑے مدارس قائم کیے، اور اللہ کے فضل سے اس میں بڑے بڑے علماء اور محدثین اور فقہا ہر سال تیار ہوتے ہیں. ان کا تو بس چلے تو یہ تو موجودہ جو نظام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے. یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے جو ہو رہا ہے وہ ایک نظر رکھنا چاہتا ہوں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد یہ تیسرا موقع ہے کہ ہمیں دوبارہ طلب کیا گیا ہے بینک کی طرف سے کہ آئیے ذرا اور دوبارہ سے ہم آپ کے ساتھ ذرا بات کریں، حساب کتاب کریں کہ کیا ہو رہا ہے. اور ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، کوئی بات نہیں ہے، قصور ہمارا یہ ہے. اگرچہ بچ ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے جو مشکلات برداشت کی ہیں اور جو آزمائشیں اٹھائی ہیں وہ ہمارے لیے یقیناً برکتوں کا بھی باعث ہیں، اور ہماری ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے وہ ایک دستور ہے. تو میرے محترم بھائیوں، دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ بہت عظیم احسان فرمایا ہے کہ ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا، ہمیں قرآن جیسی دولت سے سرشار فرمایا، ہمیں نماز جیسی عظیم عبادت سے عطا فرمائی، ہمیں روزہ اور حج اور کعبۃ اللہ اور طواف اور درود اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ سے عقیدت اور محبت، وہ ایک عجیب اور غریب کیفیت ہے، ایک مقام ہے، ایک سکون ہے کہ جس کے پاس یہ حاصل نہیں ہے اس سے اس کی قدر آپ جانیے. اور دوسری طرف کچھ ایسے عناصر ہیں جو مسلمانوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں صرف نظر آنے والی حالات کی وجہ سے. حالانکہ دین اسلام ایک کامل دین ہے، اور دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے شرط قائم فرمائی ہے کہ وحدانیت کو اپنانا پڑے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ شرط اول فرمائی ہے کہ تم اللہ کے رسول اور ان کے تمام دین کو قبول کرو گے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آگے فرمایا واتقوا الله، اللہ سے ڈرتے رہو. یہ جو صرف اور صرف جذبات کے زور میں آ کے آگے بڑھے اور جنہوں نے تقوی کے تمام حدود کو پامال کیا ہے اور جنہوں نے اسلامی قواعد اور اسلامی نظام کی کھلے عام دھجیاں اڑائی ہیں، اور اس کو نام وہ جو بھی دیں، یہاں تک کہ اس کو وہ رسالت معاد اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کا احترام اور آپ کے مرتبے کی حفاظت ہی کیوں نہ ہو، لیکن جہاں وہ غلط کام کریں گے وہاں ان کی اصلاح لازم ہے. اور مسلمانوں کی بحیثیت قوم کے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین سے باخبر رکھیں، اور یہ بات ان کے ذہن میں، ان کے اعتقاد میں موجود ہو کہ العیاذ باللہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد جتنی بھی اعمال اور عبادتیں ہوتی ہیں وہ کوئی کام نہیں آ سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں جو افراد تشریف لاتے تھے، بیٹھتے تھے، اور بعد میں وہ صحابہ کرام بنے ہیں، ان کی کیفیت اور ان کی تعلیم و تربیت، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کامل و اکمل فرما دی تھی کہ ان میں سے اگر ہم کسی ایک کی بھی زندگی کو اپنا دستور بنا لیں اور کسی ایک کی بھی حیات طیبہ کو اپنا لیں تو اس دنیا میں عزت، احترام، حدود اور تقوی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے وہ کافی اور شافی ہے. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا. جو خود نہ تھے راہ راست پہ دوسروں کے ہادی بن گئے. یہ کیسی نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق وہ تو انسان کو مسیحا بناتا ہے، وہ تو باقاعدہ پورے انسانیت کی فکر، یا رب امتی یا رب امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اور اکیلی حالت میں عبادت فرماتے تھے اور دعا فرماتے تھے. صحابہ کرام فرماتے تھے نسمع لہ عزیزن کا عزیز المرجل، آپ کے سینے مبارک سے ہانڈی کے پکنے کی طرح آواز آتی تھی رونے کی وجہ سے. اور یہ سب کس لیے؟ یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کو معاف فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس طرح آپ نے دین رحمت، آپ نے انسان کے تمام حقوق اور مرد کے حقوق، خواتین کے حقوق، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں، اس دین میں کسی کو ظلم اور ستم کرنے کی اور کسی کو زیادتی کرنے کی اور بغیر کسی وجہ کے العیاذ باللہ کسی کی جان لینے کی اجازت کہاں ہو سکتی؟ فکأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فکأنما احیا الناس جميعا. یہ قاعدہ اور قانون اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اب یہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ حقیقت حال کیا تھی اور آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اس قدر مسلمانوں کے ایک ہجوم مجبور ہوا اور اس قدر ظلم تک وہ پہنچا. لیکن بات یہی ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اگر بالفرض اس طرح کوئی حالات پیدا ہو بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اس قوم کو امتیازی علماء عطا فرمائے ہیں. ہمارے ملک میں امتیازی مدارس ہیں، ہمارے ملک میں دینی رہنمائی کے جو بہترین مراکز ہیں وہ کسی اور ملک میں موجود نہیں ہیں. آپ پوری دنیا گھوم لیجئے، تلاش کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت پاکستان کو جو علمی مقام عطا فرمایا ہے وہ اپنے زمانے کا بغداد اور شام سے زیادہ ہے. ایسے احوال میں، خامخائی میں ایسی صورتحال پیدا کرنا اور پھر اس کے بعد ہمارے اہل دین، علماء اور مشائخ، ان کو بھی اس بات پہ سٹینڈ لینا ہوگا اور اس بات کو امت کو باور کرانا ہوگا کہ بھئی ہر چیز میں آپ دینداروں کو قصوروار کیسے ٹھہراتے ہیں. کیا کراچی میں انہی دنوں میں ایک معصوم بچے کا بے گناہ قتل نہیں ہوا ہے؟ کیا پورے پاکستان میں انہی دنوں میں چور اور ڈکیت نہیں ہوئے اور العیاذ باللہ ریپ کے واقعات نہیں ہوئے؟ تو اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ کون سے عناصر ہیں؟ یہ وہی خرابی ہے کہ جہاں ایک بندے کو پتا ہو کہ میں آزاد ہوں اور میں چوری بھی کر لوں تو بچ جاؤں، میں ڈاکہ بھی کر لوں تو بچ جاؤں، میں پریشانی بھی کر لوں، میں کسی کا قتل بھی کر لوں تو بچ جاؤں، ایسی صورتحال میں وہ کہاں انصاف اور قانون کے دائرے میں رہے گا؟ یہ ہمارے پورے ایک نظام پہ ہمیں باقاعدہ نظر ثانی بھی کرنی ہوگی اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے عناصر ہیں جس کی وجہ سے ہم دین کا یا مسلمانوں کی بدنامی کا دنیا میں باعث بن رہے ہیں. اس کو کنٹرول کرنا، اس کو بند کرنا. فارسی میں کہتے ہیں کہ جب چشمہ تنکے کے برابر ہو تو اس میں تنکا لگا دو، ورنہ وہ ایک دن پورے پورے جنگل کو بہا لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی عقائد اور اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو ظلم اور ستم سے محفوظ فرمائے. میرے محترم بھائیوں، اس کے برعکس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ اور سنن مبارکہ اپنانے کی کوشش کیجئے. وہ سنتیں انسان کے صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے کی کروٹ تک الحمدللہ محفوظ ہیں، اور علماء، طلباء، محدثین، اہل علم، فقہا، جیسے آپ ایک بہترین ڈاکٹر کے پاس، ایک بہترین انجینئر کے پاس جاتے ہیں، جب دینی مسئلہ درپیش آئے، جب دینی رہنمائی چاہیے ہو، تو معاملات اپنے ہاتھ میں لے لینا اس سے بہتر اور اس سے زیادہ نجات کا راستہ یہ ہے کہ علماء کی طرف رجوع کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر ہر زمانے میں اہل حق، علماء کرام کو جو تحمل عطا فرمایا ہے، جو صبر عطا فرمایا ہے، جو بصیرت عطا فرمائی ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے. گزشتہ رات تفسیر میں واقعہ آیا کہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، مجدد الف ثانی، جن کی ملفوظات مجدد بڑی زبردست اور مسلمانوں کا ایک تاریخی دستاویز ہے، جہانگیر بادشاہ نے ان کو قید کر دیا گوالیار کے قلعے میں، اور جہانگیر بادشاہ کے گورنرز میں تین گورنر حضرت کے معتقدین تھے، حضرت کے مرید تھے، بنگال کا گورنر، پشاور کا گورنر اور پنجاب کا گورنر. مسجد محمد خان جو بنائی ہے پشاور میں، یہ وہی محمد خان گورنر ہیں جہانگیر کے. انہوں نے جہانگیر بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور جہانگیر بادشاہ کو زندہ پکڑ لیا، فوج کو بھگا دیا. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو جب یہ بات پتہ چلی، آپ سخت ناراض ہوئے اور تینوں گورنرز کو یہ حکم جاری کیا کہ فوراً جہانگیر کو رہا کرو اور اس کو اپنے تخت پہ واپس بٹھاؤ، یہ ان کا حق ہے، وہ بادشاہ ہے، میں ان کی بادشاہت پہ ڈاکہ مارنے نہیں آیا ہوں، میرا ان کا اختلاف دینی اختلاف ہے، اور وہ جو ہے اپنی جگہ موجود ہے کہ اکبر نے جو کام کیے وہ اسلام کے خلاف تھے. تو میرے محترم بھائیوں، آج کے زمانے میں یہ تو معمولی حکمران ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کب تک ہیں اور کیا سلسلہ ہے. کسی ایک مخصوص حکومت کو نشانہ بنانا مقصد نہیں ہے، اپنے بھائیوں کو حقیقت حال سمجھانا مقصد ہے. ایسے احوال میں ہمیں باقاعدہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی فکر کرنی ہے، اور اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے قواعد اور ضوابط مقرر فرمائے ہیں، ایک عظیم اور بہترین دستور، ایک عظیم کتاب قرآن کریم فرقان حمید ہمارے اور آپ کے درمیان آج بھی موجود. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے ہاں حفاظ، قراء، اس کو پڑھنے والے، اس کو سمجھانے والے، اس کی تشریح کرنے والے، سب کچھ موجود ہے. میں کئی ایسے مسلمانوں کو جانتا ہوں کہ جن کی بڑی شدید خواہش ہوتی ہے کہ کسی دینی مجلس میں، علمی مجلس میں، قرآن کی تفسیر میں وہ شریک ہوں، لیکن پورے پورے علاقے میں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اب یہ آسانی فرما دی ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو استعمال کر لے اور سن لے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری یہ جامعہ، ہماری یہ مسجد، ہمارا یہ ممبر و محراب دنیا کے بے شمار ملکوں میں مسلمانوں کی رہنمائی اور مسلمانوں کے لیے ایک باقاعدہ پیغام اور دستور، اور وہی ذمہ داری مسجد نبوی کے ممبر رسول سے جس طرح مسلمانوں کی بروق رہنمائی کی جاتی تھی، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک طویل عرصہ اسی تگ و دو میں گزارا ہے. اور یہ در و دیوار اور یہاں کے ہمارے بزرگ ساتھی اور یہاں کے نمازی وہ اس بات کے گواہ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی کی عظیم ذات سے فضل و کرم کی امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. تو اس سلسلے میں یہ آخر وہ کیا وجہ ہے اور وہ ایسی کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء امت میں، علماء دیوبند کو امتیاز عطا فرمایا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہندوستان کے علماء کا ایک گروپ اکٹھے ہوا، ہندوستان کے بڑے علماء کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی، انہوں نے یہ تہیا کر لیا کہ ہم نے جو محقق دین ہے مسلمانوں کی اس طرف رہنمائی کرنی ہے. لایعنیات، فضولیات اور بدعات، بے حقیقی باتیں، بے دلائل باتیں، ان سے مسلمانوں کو دور رکھنا ہے، اور جو صحیح ہے، درست ہے، ثابت ہے، فقہا، محدثین، مفسرین اور صحابہ سے، اس طرف مسلمانوں کی رہنمائی کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ باقاعدہ اپنے دستور طے کر لیا کہ جیسے بھی احوال ہو جائیں، جیسی بھی حکومتیں آ جائیں، جیسے بھی پروپیگنڈا کیا جائے، ہمیں اپنے اسلام اور دین کی حفاظت کو آگے بڑھواتے ہوئے مسلمانوں میں تعلیم دین کو عام کرنا ہے. یہ ہے ان کا کمال. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تبت اور کوریا اور چائنا سے لے کے زمبابوے اور ساؤت افریقہ، برازیل، ارجنٹینا تک آپ تشریف لے جائیں اور وہاں پہ آپ کو علماء ملیں گے اور وہاں پہ آپ کو طلباء ملیں گے. یہ سب وہ مسلمان ہیں جو سنت کی تلاش میں نکلے تھے اور سنت کی خوشبو کی تلاش میں دیوبند کی گلیوں تک یہ پہنچے ہیں. اور ان میں کیا امتیاز ہے؟ ہاں، یہی بات ہے کہ جو دین ہے اس کو دین بیان کیا اور جو دین نہیں ہے اس کی نشاندہی کی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ خان صاحب احمد رضا خان نے حسام الحرمین جو کتاب لکھی ہے، حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے لے کے اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی تک، تمام کے تمام بزرگان دین، بڑے بڑے علماء، فقہا، ان کو کافر لکھا ہے. آج کل یہ بھی ایک فتنہ چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پہ بر وقت بات کریں گے کہ یہ جو ہے ایک دوسرے کو کافر، ہم نے کبھی بھی زیادتی نہیں کی، یہ دعویٰ ہے میرا اور میں اس پہ قائم ہوں. آپ کے گھر کے 100 افراد کے بارے میں کوئی کتاب لکھے اور اس میں لکھے کہ یہ سب کافر ہیں تو کیا ریئیکشن ہوگا آپ کا؟ اس کے مقابلے میں جو علماء دیوبند نے اس کے جوابات دیے ہیں وہ دینی جوابات ہیں، علمی جوابات ہیں، کوئی بات اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس میں نفسانی خواہشات شامل ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک طائفہ منصورہ پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور بر صغیر کی سرزمین پہ احسان فرمایا کہ یہاں کے علماء سنجیدہ ہیں، یہاں کے علماء علم دوست ہیں، یہاں کے علماء محققین ہیں، اور وہ مسلمانوں کی رہنمائی کما حقہ جہاں تک ان کی وساط ہوتی ہے وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. اب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جہالت کے اندھیروں سے باہر نکلیں، غلط فیصلوں سے، غلط لوگوں سے، غلط تحریکات اور غلط جماعتوں سے اپنا فاصلہ پیدا کریں اور اپنے عقل سلیم کو بروئے کار لاتے ہوئے اہل دین، علماء، محدثین، یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین آپ کو نظر آتے ہیں ان کی طرف رجوع کر کے اور وہاں سے دین سیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس دین میں بڑا کمال رکھا ہے، اور اس دین کی تعلیم سے جو بہرور ہو جاتا ہے وہ خود بخود دنیا میں بھی ہوشیار ہو جاتا ہے اور تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے. چھوٹا سا بچہ، کوئی بے وقوف سا، کوئی اس کو عقل نہیں ہوتی، اس کو آپ حافظ بنائیں، پھر اس کے آپ آئی کیو دیکھیے، اس کی عقل کا معیار دیکھیے، پھر آپ اس کو درس نظامی میں داخلہ دیں، پھر آپ اس کو پرکھیے، پھر آپ اس کو عالم بنائیں، پھر آپ اس کو دیکھیے، پھر آپ اس کو مفقی اور محدث بنائیں، تو وہ اب امامت کے مقام پر چلا جاتا ہے. یہ اصل دین ہے جو آسمان سے اترا ہے، اسی سے جہالت کا خاتمہ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس دین پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرقہ باطلہ سے، بدعت مبتدعین سے، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے، اسلام میں 4 شادیاں کیوں جائز ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ سوال، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. اگر میں سوال کر لوں کہ اسلام میں 5 نمازیں دن میں کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی دلیل، کوئی عقل، کوئی وجہ نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی کا حکمت کاملہ کا فیصلہ ہے کہ ایک مرد بشرط یہ کہ ایک شادی سے نہ ہو، دو سے نہ ہو، تین سے نہ ہو، تو زیادہ سے زیادہ چار شادیاں اس کے لیے کافی اور شافی ہیں. اور یہ بات نوٹ کر لیجئے گا کہ چار شادیاں اسلام میں جائز ہیں، واجب نہیں ہیں. عام طور پہ دین کو بدنام کرنے والے اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے. اللہ تعالی ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہ ہم سے بہتر ہمارے حق میں فیصلے فرماتے ہیں، اور ان کے فیصلے وہ یقیناً بہت ہی اعلیٰ اور بہترین ہوتے ہیں. تو ہمیں بحیثیت مسلمان مرد کے اور بحیثیت مسلمان عورت کے اس پر ایمان لانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرد کے لیے زیادہ سے زیادہ کی حد میں بتا رہا ہوں چار شادیاں وہ جائز ہیں. اس بارے میں اگر تفصیل جاننی ہو تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اسلامی تہذیب اور تمدن، اور اس میں چونکہ ہندو مت میں ایک سے زائد شادی بہت بڑا گناہ ہے اور بری بات ہے، تو ان کو ان پہ ہونے والے اعتراضات کے جواب میں مولانا نے بہت ہی زبردست اور تفصیلی کلام فرمایا ہے. اسی طرح شیخ علی رضا مصری بہت بڑے امام ہیں، مصر کے عالم ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے کہ جس میں انہوں نے چار شادیاں اسلام میں کیوں جائز ہیں اس پہ پوری نظر ڈالی ہے، تحقیق فرمائی ہے، تفصیلات وہاں مل جائیں گی. پوچھا ہے کہ بعض جگہوں پہ میت کے ایک سال بعد خیرات کیا جاتا ہے، برسی منائی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں خواہ وہ تیجا ہو یا چہلم ہو یا برسی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور خرافات ہو، یہ سب کی سب بدعات ہیں، اور ان کو بدعات پاکستان کے علماء نے یا ہندوستان کے علماء نے نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اس سے قبل کے علماء، مثلا تاتار خانیہ، اس میں لکھا ہے کہ برسی منانا بدعت. اسی طرح بزازیہ بہت بڑی کتاب ہے فقہ حنفی کی، جس کا ہندوستان پاکستان کے علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے لکھی گئی، اس میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جو بعد میں مردے کے لیے مختلف رسومات ادا کی جاتی ہیں یہ سب کے سب بدعات ہیں، اور اس سے فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے. محیط برہانی جو فقہ حنفی میں ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہے اور دستور ہے، اس میں بھی باقاعدہ اس بات کا رد موجود ہے کہ یہ تمام قسم کی جلایانیات اور خرافات مردے کے نام پہ کی جاتی ہیں، اس سے دور رہنا ضروری ہے. سوال پوچھا ہے کہ بعض لوگ درود کی جگہ صرف سواد لکھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ بالکل نامناسب ہے. حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قیل اول من کتب قطع یدہ، کہ کہا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ جس نے یہ لکھا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، اتنا بڑا جرم ہے یہ اور اتنی زیادہ بری بات ہے. چند الفاظ لکھنے میں کون سی زندگی گزر جائے گی، صرف سواد نہیں بلکہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھنا ضروری ہے. جو جمعہ کو یا شب جمعہ کو انتقال کر جائے تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائے؟ جی ہاں، بالکل. ترمذی شریف کتاب الجنائز کے آخر میں حدیث موجود ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا جمعے میں سے قبل انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت تک اس سے عذاب کو دور فرما دیتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے یہ. ہاں، اس کے ساتھ یہ یاد رکھیے گا، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے حاشیہ ابن عابدین میں وضاحت فرمائی ہے کہ یہ فضیلت اس کو ملے گی کہ جمعے کی نماز کا وقت سے قبل وہ قبر میں دفن ہو چکا ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاکید فرماتے تھے کہ جمعہ شب جمعہ میں کوئی انتقال کر جائے اور ممکن ہو کہ جمعے کی نماز سے قبل اس کی تدفین ہو جائے تو یہ فقہا کے قاعدے اور قانون کے مطابق زیادہ بہتر ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. گزشتہ روز ہمارے محلے میں ہمارے بزرگ محبوب صاحب کی صاحبزادی کا انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ ہمارے جامعہ کے استاد مولوی لطیف اللہ صاحب جو انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اور حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اور تمام معتقدین کو حضرت کی معیت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔